سامعین کرام، فکر و خبر کے زیر انتظام اسلامی افکار و فقہ شافعی کے زیر اہتمام مورخہ 11 اکتوبر 2017 کو لائیو فون پر ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے اردو زبان میں سوالات کے جوابات مولانا خواجہ معین الدین اکرمی صاحب مدنی اور مولانا انصار خطیب صاحب مدنی کی زبانی اسلامی افکار .com میں سماعت فرمائیے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرين وسامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہمارے خصوصی پروگرام فقہ شافعی و اسلامی افکار کے لائیو سوال جواب میں آپ حضرات کا استقبال ہے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فکر و خبر کا بنیادی مقصد اللہ کا حسین پیغام پوری انسانیت تک پہنچانا ہے. اسی لیے اس کے مختلف شعبہ جات ہیں، جس میں ایک اہم شعبہ فقہ شافعی و حنفی کے فقہی گروپس ہیں، جن کے ذریعے اسلامی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے. آج ہماری اس ویڈیو میں موجود ہیں ہمارے دو معزز مہمان، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ہمارے فکر و خبر کی اس ویڈیو میں. سب سے پہلے مولانا خواجہ صاحب ندوی مدنی، استاد حدیث و فقہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل، اور دوسرے ہمارے معزز مہمان مولانا انصار صاحب ندوی مدنی، استاد تفسیر و فقہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل. ہم ان دونوں حضرات کا استقبال کرتے ہیں. یہ دونوں حضرات جامعہ اسلامیہ کے دارالافتاء کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں اور فقہ شافعی کے اندر اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں. عوام کی طرف سے جو سوالات اس وقت براہ راست پوچھے جائیں گے، ان کے جوابات انشاءاللہ براہ راست دینے کی کوشش کی جائے گی. ہم سب سے پہلے سوالات کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم مولانا انصار صاحب سے گزارش کریں گے اس سلسلے میں کہ 5 منٹ کے اندر فقہ کے سلسلے میں یا اس پروگرام کے سلسلے میں کچھ باتیں آج کی اس مناسبت سے ہمارے سامنے رکھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا طریق زندگی عطا فرمایا جس کے اندر سابقہ عمر کے مقابلے میں بڑی سہولت اور تخفیف رکھی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مسائل ہیں، ان مسائل کو کے سلسلے میں اعلیٰ بصیرہ عمل کرنے والے ہوں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کسی مسئلے کے بارے میں معلومات نہ ہو تو جانکاری رکھنے والوں سے ان مسائل کو پوچھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوتے تھے اور جو مسئلہ ان کے لیے کھٹکتا تھا ان مسائل کو پوچھا کرتے تھے اور تشفی بخش جواب حاصل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے ہمارے فقہا کو کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سہل انداز کے اندر ہمارے سامنے پیش کیا اور ہمارے جملہ مسائل، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو یا معاشرت سے ہو، ان تمام امور کے سلسلے میں تشفی بخش جواب عطا کیا. اللہ تعالی ان فکر و خبر کے ذمہ داروں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے بھی عوام کے لیے واٹس ایپ کے ذریعے سے مسائل کے پوچھنے کا موقع عنایت کیا اور اس کے تشفی بخش جوابات کتاب اللہ، سنت رسول اور فقہاء امت کے کلام کی روشنی میں وہ پیش کر رہے ہیں. تو اس کے ذریعے سے الحمدللہ ایک بڑا خیر وجود میں آ رہا ہے اور لوگوں کے اندر مسائل کے سلسلے میں پوچھنے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اور وسیع دائرے میں پہنچے گا اور اس کے ذریعے سے اور لوگ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سبوں کو زندگی کے ہر پہلو میں اللہ اور کے رسول اور سلف امت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
شریعت نے زکات کے سلسلے میں پورا نصاب بتایا ہے. اگر کسی کا مال نصاب تک پہنچا ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کو اس کی زکات ادا کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص کوتاہی کرتے ہوئے کئی سال کی زکات اگر نہ ادا کرے تو اس کی زکات سال بسال کے اعتبار سے ادا کی جائے گی. مثال کے طور پر 1,00,000 روپے ہیں تو اس کی زکات 2,500 روپے ادا کی جائے گی. پھر اس رقم کے اندر کمی آئے گی تو دوسرے سال اسی اعتبار سے اس کی کمی کے اعتبار سے زکات ادا ہوگی. اس اعتبار سے 10 سال کی زکات اگر باقی ہو 10 سال کی زکات حساب کے اعتبار سے اسے ادا کرنی پڑے گی. اللہ اعلم.
دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو کیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟
فقہاء امت نے خودکشی کرنے والے کے سلسلے میں نماز جنازہ کے ادا کرنے کے بارے میں لکھا ہے اور نماز جنازہ حقیقت میں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ. اس اعتبار سے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خودکشی کا عمل مستحسن ہوگا. وہ اپنے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں پائے گا. اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ فرمائے. اللہ اعلم.
ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر نماز میں برابر والا شخص بڑے آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو تو کیا ہم بھی تلاوت زور سے کر سکتے ہیں؟
نماز پڑھنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ اتنی آواز کے اندر تلاوت کرے جس سے وہ خود سن لے. اتنی بڑی آواز سے تلاوت نہ کرے جس سے اس سے متصل شخص کو تکلیف ہو. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص بڑی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو دوسرا شخص جو اس سے متصل ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اتنی آواز میں ہی تلاوت کرے جس سے اس کو وہ سن سکے اور دوسرے کو تکلیف نہ ہو.
ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں اور اب بھی یہ سوال موصول ہوا ہے کہ عام طور پر تہوار کے موقعوں پر کمپنیوں میں تحفے تحائف ملتے ہیں مثلا دیوالی وغیرہ میں، تو کیا اس تحفے کا لینا کھانا درست ہے؟
خیر مسلموں کے تہواروں میں جو مٹھائیاں یا دوسری کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اگر وہ ان کے عبادت کا پوجا پاٹھ کا حصہ ہے تو اس صورت کے اندر اس کے کھانے میں مکمل طریقے پر اجتناب ہو، اور اگر ان کا محبت بڑھانے کے لیے تعلقات استوار کرنے کے لیے دینا ہے تو ان کے ہدیے کے قبول کرنے میں تعلقات کے استوار رہنے اور آئندہ اپنی دینی دعوت کے دینے کا راستہ ہموار ہوتا ہے. لہذا وہ چیز لے، لیکن احتیاط یہ ہے کسی مستحق شخص کو وہ چیز دے دے. اللہ اعلم.
بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض غیر مسلم قوم کی طرف سے ان کی سوسائٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی طرف سے بچے کے امتحانات میں امتیازی نمبرات سے کامیاب ہونے پر اس غیر مسلموں کی سوسائٹی کی طرف سے انعامات وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو کیا ان انعام کا لینا اور اس کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟
مال کے اندر اصل جو ہے اباحت اور اس کا حلال ہونا ہے، الا یہ کہ ہم لوگوں کو معلوم ہو کہ مال حرام ہے، لہذا غیر مسلموں کی طرف سے یا ان کی تنظیموں کی طرف سے اگر بچوں کی ترقی کے لیے یا ان کی امتیازی کامیابی کے حاصل کرنے پر انعامات دیے جاتے ہوں تو اس کے لینے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ عالم.
اگر امام کی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو تو کیا مقتدیوں کی نماز درست ہوگی؟
سورہ فاتحہ کا درست ہونا نماز کی درستگی کے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص اگر کسی شخص کی سورہ فاتحہ درست نہ ہو تو اس صورت کے اندر مقتدی کو چاہیے کہ اسے امام سے علیحدگی اختیار کرے اور اپنی نماز مکمل کرے.
حالت احرام میں بچے کو پیمپر پہنانے کا کیا حکم ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حالت احرام میں بچے کے لیے اس طرح کے پیپر وغیرہ کا استعمال کا وہی حکم ہے جو ایک بڑے کے لیے، اس لیے کہ حالت احرام میں جن چیزوں کو حرام بتلایا گیا ہے اس میں سے اور کوئی ایسی چیز جو دونوں طرف سے بند ہے جس کو سلائے ہوئے کے حکم میں مانا جائے تو اس کی وجہ سے فدیہ واجب ہوتا ہے. اگر ضرورتاً بچے کو اس طرح کا پیمپر پہنایا جائے تو پہنایا جا سکتا ہے، لیکن فدیہ ادا کرنا پڑے گا. 6 مسکینوں کو 3 سا کے حساب سے اناج جو ہے خیرات کرنا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال واٹس ایپ سے موصول ہوا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیت الخلاء کا رخ یعنی باتھ روم کا رخ قبلے کی طرف کرے تو یہ عمل مکروہ ہے یا خلاف اولا ہے؟
استنجا کرتے وقت حکم یہ ہے کہ قبلے کی طرف آدمی رخ نہ کرے، البتہ گھروں کے اندر یا تعمیر شدہ بیت الخلاء جو ہوتے ہیں اس کے اندر اگر قبلے کی طرف رخ ہوتا ہو تو یہ جائز ہے، البتہ یہ قبلے کی طرف رخ نہ کرنا بہتر ہے. قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے استنجا کرنا بیت الخلاء میں بھی خلاف اولا حرام نہیں ہے.
اگر کسی دکاندار جو اپنے پاس کام کرنے والے کو عید کے موقع پر کچھ رقم انعام میں دیتا ہے اور وہ رقم زکات میں سے ہو اور لینے والا زکات کا مستحق نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟
زکات کے مستحقین کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر انما الصدقات للفقراء کے اندر بتا دی گئی ہے. اگر کوئی شخص مستحق زکات نہ ہو اور اس کو زکات دی جائے تو زکات ادا کرنے والے کی زکات ادا نہ ہوگی. البتہ کوئی شخص اگر مستحق زکات ہو اور اس کو یہ بتا کے دیا جائے کہ یہ زکات دی جا رہی ہے تو نہ لے تو اس کو بلا بتائے اس کے استحقاق کی وجہ سے زکات دے دی جائے تو انشاءاللہ زکات ادا ہوگی. لیکن اس مسئلے کے اندر جب وہ مستحق زکات نہیں ہے عید کے موقع پر اس کی وہ رقم دینا زکات میں محسوب نہیں ہوگا.
اکثر مسجدوں میں چھوٹے بچے نابالغ بچے بڑے لوگوں کے ساتھ سب کے درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، اس سلسلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟
بچوں کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہوں اس کے بعد بچوں کی صفیں ہوں، اس لیے بچوں کو بڑوں کی صفوں میں نہ رکھا جائے بلکہ ان کی جو ہے صفیں پیچھے رکھی جائیں. حدیث میں یہی حکم دیا ہے کہ بچوں کی صفیں بڑوں کی صفوں کے بعد ہونی چاہیے.
بچوں کو انعام کے اندر جو رقم ان کے بچپن میں ملتی ہے کیا والدین اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
فقہ نے لکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی رقم جو ان کے عیدی عطیے وغیرہ میں ملتی ہے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم فرمایا انت ومالک لابی، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اس اعتبار سے اگر وہ رقم لے لیتے ہیں تو شرعاً جائز ہے.
ایک اہم سوال روزے کے سلسلے میں، اگر کسی شخص نے ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے اس کو اچھا ہونے کی امید نہ تھی روزے چھوڑ دیا اور فدیہ دیتا رہا، مگر گزشتہ سال کچھ علاج کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ اب روزہ رکھ سکتا ہے اور اس نے اس سال روزے بھی رکھے، اب سوال یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں کے روزے جس کا اس نے فدیہ ادا کیا تھا، کیا اب ان روزوں کی بھی قضا اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟
شریعت نے جو رخصت دی ہے وہ رخصت کسی عذر کی بنیاد پر دی ہے. اب یہاں پر فدیے کے دینے کی جو بات کہی گئی ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت اور سخت نہیں ہے، اور اسی کے مطابق اس نے اپنا فدیہ بھی ادا کر دیا. اب بعد میں وہ اچھا ہو گیا تو سابقہ جو فدیہ اس نے دیا ہے روزے کے بدلے میں، اس کا پھر دوبارہ اس کی قضا کرنی نہیں ہوگی. جب وہ صحت مند ہو گیا اور روزہ رکھنے کی اس کے اندر قدرت ہو گئی، اب فدیہ دینا اس کے لیے درست نہ ہوگا، اب اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، تو پھر سابقہ روزوں کی قضا اس پر نہ ہوگی.
میری ایک سہیلی ہے جو ہر سال زکات نکالتی ہے، شوہر 2 ماہ میں 1 مرتبہ خرچہ روانہ کرتا ہے، اکثر قرضہ لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو الحمدللہ ادا بھی ہو جاتا ہے. ابھی اس کو زکات دینا ہے مگر اس کے پاس روپیے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کیا کسی سے قرض لے کر زکات ادا کی جا سکتی ہے، یا پھر شوہر کے خرچہ پہنچنے تک کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟
سوال جو ہے کچھ واضح نہیں ہے. زکات جس کے اوپر واجب ہے سال پورا ہونے کے بعد وہ زکات ادا کرے، اس میں جو ہے تاخیر نہ کرے. شوہر کا جو خرچہ جس عورت کو آ رہا ہے وہ اس کے خرچے کے لیے اگر پورا نہیں ہوا اور اس کے لیے قرض لینے کی ضرورت پیش آئے تو وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے خود زکات لے سکتی ہے، لیکن اپنی زکات کی ادائیگی کے لیے جبکہ اس پر زکات واجب نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ دوسروں سے قرضہ لے کر کے زکات کی نیت سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سال پورا ہونے کے بعد جو مال اس کے ہاتھ میں ہے اس میں سے وہ 2.5% زکات ادا کرے گا. نصاب تک پہنچنے کی صورت میں اگر وہ مال اس کے پاس موجود مال اگر نصاب تک پہنچا ہو تو اس میں جو ہے سال پورا اسلامی سال پورا ہونے پر 2.5% زکات ادا کرے گا.
سعودی بینک اگر پانی ہم کو ڈسکاؤنٹ میں دے رہا ہے، یعنی 10 روپے کی چیز 1 روپے میں وہاں سے مل رہی ہے، تو کیا ان چیزوں کا استعمال درست ہے؟ یعنی سعودی بینک ہے اور ہم کو 10 روپے کی چیز 1 روپے میں دے رہا ہے، یعنی ڈسکاؤنٹ کر کے دے رہا ہے، تو کیا ان چیزوں کا استعمال، ان چیزوں کو خریدنا درست ہے یا نہیں؟
گناہ کبیرہ کے سلسلے میں جس قدر سخت ترین وعید سود کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر مذکور ہے کسی اور گناہ کے سلسلے میں نہیں ہے. گویا کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول سے براہ راست لڑائی کرتا ہے اور سود کی ادنا رقم کو اپنی ماں سے بے شمار مرتبہ زنا کرنے کے برابر قرار دیا گیا. تو یمحق اللہ الربا جب کہا گیا تو یہ دیکھنے کے اندر یہ پانی کم قیمت میں ملتا ہے، لیکن اس کے نتائج اور اس کے مضرات بہت زیادہ ہیں، لہذا آدمی کو حتی المغدور اس وبا سے اور اس طرح کی سہولیات سے جس کا تعلق سود سے ہے ہرگز جو ہے اختیار نہ کرے. اور دوسری طرف ہمارے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر فی سبیل اللہ ایسے مراکز قائم کرے جس کے ذریعے سے صاف ستھرا پانی ملے اور سود کی لعنت سے لوگ بچنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ
بعض لوگ صف میں کھڑے, ابھی سوال جو پوچھا گیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو صف کے درمیان بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ کیا جائے, لیکن بعض لوگ صف میں جو چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پیچھے ہٹا کر خود ان کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟
جیسے بتایا گیا کہ بچوں کی صفیں بعد کی صفیں ہوتی ہیں, پہلی صفوں کے اندر بڑوں کو کھڑا ہونا چاہیے, لیکن اگر بڑے لوگ پہلے نہیں پہنچے ہیں اور بچے اس جگہ پر کھڑے ہو چکے ہوں تو ان کو اس صف سے ہٹانا مناسب نہیں ہے.
سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے دکان پر ایک کرائے پر ایک دکان دی اور کرایہ دار اس دکان میں پوجا کرتا ہے, اب کیا ایسے شخص کو کرائے پر دکان دینا جائز ہے؟
دکان کرائے پر پوجا کے لیے نہیں دی گئی ہے بلکہ دکانداری کے لیے دی گئی ہے, لیکن وہ اپنے مذہب کے مطابق کوئی چیز اس میں ادا کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. ہم جس مقصد سے دکان دے رہے ہیں وہ کاروبار کے مقصد سے دی جا رہی ہے, البتہ پہلے سے ہمیں معلوم ہو کہ ہماری دی گئی دکان میں یا ہمارے دیے گئے فلیٹ میں وہ اس طرح کی چیزیں اپنے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے مقصد ہی کے لیے لے رہا ہے, تو ایسے لوگوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دینا بہتر ہے, اس لیے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو دکان کرائے پر دیں گے تو ان کے لیے گناہوں کے لیے تعاون کرنے والے بن جائیں گے. قرآن پاک میں حکم ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. لہذا کرائے کے لیے تجارت کے لیے دکان دی جائے اور وہ لوگ اپنے مذہبی رسومات اپنے طور پر ادا کر رہے ہوں تو اس کی ذمہ داری کرائے پر دینے والوں کی نہیں ہوگی انشاءاللہ.
ایک سوال یہ آیا ہے, گڑیا گھر میں رکھنا کیسا ہے, بچوں کو کھیلنے کے لیے یا شو کباڑ کے اندر اگر کوئی رکھتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کا گھر کے اندر رکھنے کا کیا حکم ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو جی روح ہوتی ہیں ان کی تصویر بنانا یا اس کی گڑیا بنانا ہمارے لیے درست نہیں ہے. البتہ گڑیا کو جس طرح بنائی جائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت نہ ہوتی ہو, مثال کے طور پر گھوڑا ہے گھوڑے کا سر ہی نہیں ہے, یا ایسے جانور کی ایسی شکل بنا دی گئی جس کا وجود دنیا کے اندر نہ ہو, تو جو ہے اس طرح کی گڑیا بنائی جا سکتی ہے, ورنہ باقاعدہ اس کی تصویر ہو پردے میں ہو یا گڑیوں کی شکل میں ہو اس کا استعمال شرعاً درست نہیں ہے. کیونکہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے پر تصاویر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کو عزت کے بجائے اس کے استر وغیرہ بنا کر اس کو استعمال کرنے کا حکم دیا.
ہمارے خلیج میں مقیم حضرات پوچھا کرتے ہیں, میڈیکل انشورنس کارڈ جو متحدہ عرب امارات وغیرہ میں لازم کیا گیا ہے, اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اس کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں جبکہ کمپنی اس بل کو عطا کرتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ بیمار ہونے پر کیا ہم اس کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں؟
ہمارے ہندوستان کے علماء نے انشورنس کی جملہ شکلوں کو قمار یعنی جوا اور دھوکے پر مبنی قرار دیا ہے. اگر کسی حکومت کی طرف سے اجباری طور پر اگر انشورنس کا نظام جاری ہو اور مجبور کر دیا گیا ہو استعمال کرے, تو اس صورت کے اندر اگر کمپنی اس کے براہ راست پورے اخراجات اگر دیتی ہے اور اس کے اندر انشورنس کمپنی کی طرف سے کوئی رقم نہ ملتی ہو, تو اس صورت کے اندر اس کے اندر انشورنس کمپنی سے مدد لینا نہ ہوا. اگر انشورنس کمپنی زائد رقم آدمی کی دی ہوئی رقم سے زائد رقم اگر دیتی ہے تو احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ آدمی نے جتنی رقم انشورنس کمپنی کو دی ہے وہ تو اس کا اپنا حق ہے, وہ تو استعمال کر سکتا ہے. اگر اس سے زائد رقم
اگر انشورنس کمپنی کی طرف سے لینے پر آدمی مجبور ہو تو اتنی رقم وہ بلا ثواب کے فقراء و مساکین پر تقسیم کریں. احتیاط کا پہلو یہی ہے. اللہ اعلم.
عورتوں کا آج کل کے زمانے کے اندر مختلف جو تزئین کی شکلیں آئی ہوئی ہیں جس میں نکاب وغیرہ ہے, کیا عورتوں کا نکاب وغیرہ کرنا درست ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا دوسری تقریبات کے موقع پر؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شیطانی اعمال میں یہ بھی بتایا وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ان چیزوں کے اندر آدمی کا اپنی طرف سے تبدیلی پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی بناوٹ سے وہ ناراض ہے یا اس سے وہ ناخوش ہے, تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے. لہذا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا کی ہے تو اس کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ تمام طریقے یا اس کے اکثر طریقے ہماری شریعت سے ٹکراتے ہیں اور تغییر خلق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس لعنت سے بچائے اور نبوی طریقے پر ہم سب کو عامل کا عامل بنائے.
بالوں کے سلسلے میں کہاں تک شریعت نے گنجائش رکھی ہے, یعنی سر کے بال کیا تھوڑے بال نکالے جا سکتے ہیں, عورت کو اس کی کیا شریعت کے اندر اجازت ہے؟ باقی آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ شوہر کے لیے اگر کوئی کچھ زائد بال ہو تو نکالے جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ عام طور پر جو فطری بال ہوتے ہیں پیروں اور ہاتھ وغیرہ پر عام حالتوں کے اندر, چاہے وہ شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ, دونوں کے اعتبار سے شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالظوافر, کہ پاک ہے ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے دی اور عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے زینت دی. اس اعتبار سے فطری طور پر جو بال عورتوں کے لیے ہیں ان کو باقی رکھا جائے, اگر اس کی بالغ بال اتنے زیادہ لمبے ہوں اس کی وجہ سے دقت پیش آتی ہو تو ان بالوں کے دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے بالوں کو انہیں حالت میں رکھا جائے. ان کی زیب و زینت کے لیے جو چیز اختیار کی جا سکتی ہے وہ اختیار کی جائے. اس کے علاوہ پیروں میں یا ہاتھوں کے بالوں کا نکالنا اگر وہ بالوں کے ہونے کی وجہ سے کوئی دقت ہو یا اس کے کام کاج میں کوئی حرج ہوتا ہو تو اس کے نکالنے کی گنجائش ہو سکتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق بنائی ہے اور بالوں کی جو مقدار بنائی ہے وہ سبوں کی جتنے کی ضرورت ہے اسی اعتبار سے بنائی ہے, زیادہ اس کے اندر بیجا تبدیلی کی کوشش نہ کی جائے.
سوال یہ مبارک یہ ہے مسجد میں باتیں کرنا یہ مکروہ ہے, دنیا کی باتیں کرنے سے مسجد میں جو ہے منع کیا گیا, دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. مسجد اللہ کے ذکر اور تلاوت اور اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے, لہذا ادھر ادھر کی باتیں نہ کی جائیں. دین کی باتیں ہو رہی ہوں یا اس طرح کی اللہ کی دین کی دعوت کو پھیلانے کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہوں اس کی تو گنجائش ہے, البتہ دنیا کی فضول باتوں کے کرنے سے جو ہے حدیث میں منع کیا گیا.
عام طور پر آج کل عورتیں خوشبو کا استعمال کر کے گھر سے نکلتی ہے, تو کیا گھر سے نکلتے وقت عورت خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے جبکہ اس کے ذریعے فتنے کا بھی اندیشہ ہو؟
عورتوں کے لیے زینت کے اختیار کرنے کا جو حکم ہے وہ اپنے شوہروں کے لیے نہ کہ غیر مردوں کے لیے زینت اختیار کرنا, اسی طرح سے خوشبو لگا کر عورت جو گھر سے نکلتی ہے ایسے عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لعنت فرمائی ہے, اس کو جو ہے زانیہ بتلایا گیا ہے. اور عورتوں کے اور مردوں کی خوشبو میں فرق یہ بتلایا گیا کہ مردوں کی خوشبو مہک والی ہوتی ہے جبکہ عورتوں کی خوشبو جو ہے
رنگ والی ہوتی ہے، اس لیے مہک اور جس سے جو خوشبو پھیلتی ہو ایسی خوشبو لگا کر عورت گھر سے نکلے اور مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائیں یا مردوں کو اپنی طرف مائل کریں، تو حدیث میں ایسی عورتوں کے لیے متعلق فرمایا گیا ہے ممیلات مائلات، جو خود مردوں کی طرف مائل ہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہے، ان کے متعلق حدیث میں آیا کہ لا یدخلن الجنہ، ایسے عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو اتنی دور کی مسافت سے آ رہی ہوگی، کافی دور کی مسافت سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایسی عورتوں کو جو لوگ جو مردوں کو اپنی طرف مائل کریں اپنی خوشبو کے ذریعے، اپنی چال ڈھال کے ذریعے، اپنے لباس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے مردوں کو اپنی جو ہے طرف مائل کرنے والی ہو، ایسے عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے داخلے سے جنت میں جانے سے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت سے دور رہیں گی اور ان پر جو ہے لعنت تک کی گئی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے عورتوں کا بچا رہنا ضروری ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے، آپ سوال کیجیے. جی ہاں سنی بولیے. جھینگا کن کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ جھینگا کھانا حنفیہ کے یہاں مکروہ ہے اور دوسرے علماء کے نزدیک جو ہے شافعیہ وغیرہ کے نزدیک جھینگا کھانا بلا کراہت جو ہے جائز. جی سوال کیجیے. جی دیکھیے، مسجد میں جنابت کے حالت میں جانے سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اور غیر مسلم ان کو اگر ان کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ جو ہے جنابت سے ہیں یا عورتیں ان کی عورتیں حیض کی حالت میں ہیں، اگر معلوم ہو تو ان کو مسجد میں جانے سے روکنا چاہیے.
آج کل ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد خاص طور پر رات کے وقت نکڑوں پر بیٹھ کر بکرا وغیرہ کا استعمال کرتی ہے، سگریٹ کا استعمال ہوتا ہے، کیا ان چیزوں کی شریعت کے اندر اجازت ہے یا کیا یہ چیزیں جائز ہے یا پھر شریعت کے اندر ان چیزوں کی ممانعت ہے؟
دیکھیے، اس سوال کے اندر دو باتیں بیان کی گئی، ایک تو راتوں میں دیر تک جاگنا اور نکڑوں پر کھڑا ہونا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے حقہ وغیرہ کا استعمال. جہاں تک نشیلی اشیاء کے استعمال کا تعلق ہے، شریعت کے اندر نشیلی چیزوں کے استعمال سے چاہے وہ حقہ ہو، شراب ہو، کسی طرح کی بھی کوئی چیز ہو، نشے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جس کے کم استعمال سے بھی کبھی زیادہ نشہ آتا ہو تو اس کا کم استعمال بھی جو ہے منع ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے نشیلی اشیاء کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے. ہاں تو دوسرا مسئلہ ہے کہ نکڑوں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنا، رات دیر گئے تک جاگتے رہنا، اس سے جو ہے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ رات میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونے کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کے کوئی دینی مجید ہو، دینی باتیں ہو رہی ہوں، تب اس کی گنجائش ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ مسلمانوں کی دینی امور کے تعلق سے گفتگو کیا کرتے تھے، اس لیے اگر دینی امور کے متعلق گفتگو ہو رہی ہو تو اس کی گنجائش نکل آ سکتی ہے. البتہ بلا ضرورت اور دنیا کے کاموں کے لیے کافی دیر تک رات میں جگتے رہنا، نکڑوں پر بیٹھے رہنا اور اپنے اوقات کو ضائع کرنا اور موبائل کے اندر چیٹنگ وغیرہ کرتے ہوئے اپنے وقت کو اس طرح سے ضائع کر دیا جائے کہ جس سے اپنی گھر والی کے حق سے، اس کے گھر والی کو اس کے حق سے محروم کیا جائے، بیوی بچوں کو اپنے گھر کے اپنے حقوق سے محروم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے تعلق سے نمازی بھی قضا ہو جائے، تو یہ سخت ترین گناہ ہوگا اور یہ رات میں جگنے کے سبب کے نتیجے میں ہوگا. اس لیے ان تمام باتوں سے احتیاط اور ان تمام باتوں سے بچنا ضروری ہے.
غیر شادی شدہ عورت کا مہندی لگانا کیسا ہے؟
مہندی اس وجہ سے لگائی جاتی ہے تاکہ خوبصورتی اختیار کی جائے. اگر عورت شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر اس بات کو پسند کرتا ہے تو خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے مہندی لگا سکتی ہے،
لیکن مہندی کا غیر شادی شدہ عورت کے لیے لگانا بالکل شرعاً جائز نہیں.
اگر کسی کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہو اور وہ وضو کرنے پر قادر نہ ہو تو ایسا آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. فقہا نے لکھا ہے اگر کسی کے ہاتھ کٹے ہوں پیر کٹا ہو تو جو حصہ رہ گیا ہے اسے ترتیب کے مطابق دھو لے اور اس طریقے سے اپنا وضو مکمل کر لے. چہرہ ہے نیت کے ساتھ تو چہرے کو دھو لے. پھر اس کے بعد ہاتھ کا حصہ اگر پورا ہاتھ کٹا ہے تو بازو کا کچھ حصہ رہ گیا اس کو دھو لے, سر کا بسا کر لے اور اس طرح سے ترتیب سے پیر دھو لے, انشاءاللہ اس کا وضو ہو جائے.
پانی نہ ملنے کی صورت میں شریعت نے یہ حکم دیا کہ مٹی کا استعمال کیا جائے یعنی تیمم کیا جائے. اب ٹرینوں پر بسوں پر جو دھول ہوتی ہے کیا اس سے تیمم ادا ہو جائے گا؟
پانی کے استعمال سے آدمی معذور ہو, پانی موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھیں اور تیمم وضو کا یا غسل کا جو ہے بدل بنتا ہے. ٹرین وغیرہ کے اندر جو دھول ہوتی ہے اگر وہ دھول اس قدر ہو کہ اس پر ہاتھ مار لیا جائے اور اس سے جو ہے وہ ایک معتدبی مقدار میں دھول جمع ہو اور اس دھول سے اگر جو ہے وہ پاک مٹی ہو تو اس پر جو ہے ہاتھ مار کر آدمی تیمم کر سکتا ہے. دیکھیے یہاں پر جو ہے گھر باپ کا ہے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ میں وراثت کی تقسیم کا جو ہے قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین, مردوں کو دو حصہ اور عورتوں کو ایک حصہ دیا جائے گا. ماں کا جو اپنا حصہ ہے جس کا حصہ اولاد ہونے کی صورت میں اگر وہ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حصے سے اس کا جو آٹھواں حصہ بنتا ہے 12.5%, اس کے حصے کے اندر مرد اور عورت یعنی بھائی اور بہنوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر دیا جا سکتا ہے. البتہ باپ کا جو حصہ ہے باپ کے حصے کے اندر باپ کے انتقال کے بعد شریعت کے حکموں کے حکم کے مطابق مردوں کا حصہ 2 حصہ بنتا ہے اور عورت کا 1 حصہ بنتا ہے. البتہ اگر بھائی بہن آپس میں اپنی رضامندی سے اس طرح سے برابر تقسیم کر لینا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
ایک آدمی 2-3 سال تک بیمار تھا اور بیماری کی حالت میں اس نے نماز اس طرح پڑھی کہ نجاست خون کی تھیلی متصل تھی, 2-3 سال کے بعد اللہ نے اس کو صحت دی. اب صحت لوٹنے کے بعد اب تک 2-3 سال کی نماز اس نے بستر پر خون پیشاب کی تھیلی متصل تھی, اس حالت میں جو اس نے نماز پڑھی ہے کیا ان نمازوں کو اس کو دہرانا ضروری ہے یا پھر معاف ہے؟
پیشاب کی تھیلی وغیرہ کا یہ لٹکانا یہ شرعاً عذر ہے کیونکہ اس کے لیے عذر تھا کہ جس کی وجہ سے اس نے پیشاب کی تھیلی لگائی تھی اور ان دنوں کے اندر اس نے وقت بوقت نماز کی ادائیگی کی ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی تو پھر صحت مند ہونے کے بعد ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شریعت نے بعض چیزوں کو معفانو قرار دیا ہے اور بعض موقعوں پر امت پر مشقت نہ آنے کے لیے رخصت دی ہے, ایسے موقع پر شریعت کی طرف سے اس کے لیے چھوٹ ہے, ورنہ 2-3 سال کی نمازوں کا حصہ ادا کرنا یہ بندے کے لیے مشکل امر ہے اور شریعت اس طرح کا کوئی مشکل امر بندے پر لاگو نہیں کرتی.
دیکھیے اس پر نماز جس طرح سے فرض ہو چکی تھی اسی اس طرح سے وہ نماز ادا کر چکا ہے. لہٰذا مولانا نے یہ بتایا کہ پھر دوبارہ اس کو نماز قضا کرنے کا نماز کی جو ہے اعادے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے اوپر جس طرح سے نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی وہ اپنی جو ہے اسی اعتبار سے مکلف تھا, اسی اعتبار سے نماز ادا کر چکا ہے, اس کی نماز انشاءاللہ ادا ہوگی.
جانور کا خون اگر بدن پر لگا ہو کیا اس صورت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جانور کا خون یہ نجس ہے, لیکن اگر اس کی مقدار اس کی اعتبار سے کم ہو تو اس کو معفانی نجاست قرار دیا گیا ہے. اگر زیادہ مقدار میں لگا ہو تو اس صورت میں اس کو دھو کر نماز ادا کی جائے.
بعض حضرات کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا جاب نہیں کرنا چاہیے, اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو تنخواہ گورنمنٹ دیتی ہے اس میں سے بڑا حصہ ان ٹیکسوں کا ہوتا ہے جو عوام سے لیتی ہے, یا پھر وہ سود کا پیسہ ہوتا ہے. اس سلسلے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟
حکومت کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ حکومت کا جو پیسہ یا تنخواہ کے طور پر لیتا ہے وہ اپنے حق خدمت کے طور پر لیتا ہے, اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا ہے کہ اس جانچ پڑتال کے اندر رہے کہ حکومت کون سا مال, کہاں کا مال, کس طرح کا مال اسے دے رہی ہے. اس نے تو اپنی محنت کا پیسہ لیا ہے. اگر بالیقین کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو جو سود کی ترویج کے لیے ہو یا ظالمانہ ٹیکس اگر وصول کرتا ہو تو ایسے ڈپارٹمنٹ کے اندر براہ راست آدمی جاب نہ کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا مال مستقبل کے دائرے میں یا حرام کے دائرے میں نہ آئے.
ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے سوالات جو پوچھے جا رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے ہیں, اور ان سوالات کو ہم ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. سوال یہ آیا ہے کہ حالت جنابت میں برتن کے پانی میں, یعنی برتن میں جو پانی ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالنا کیسا ہے, کیا اس سے پانی نجس ہو جائے گا؟
حالت جنابت میں برتن کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ پانی جو ہے نجس نہیں ہوگا, البتہ وہ ایک چمچ پانی لینے کی نیت سے پانی جو ہے لے گا تو اس کے بعد جو ہے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی نجس نہیں ہوگا, اور بغیر چمچ کی نیت میں اگر پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پانی مستعمل پانی میں استعمال ہوتا ہے, مستعمل پانی سے طہارت حاصل نہیں کی جاتی. جی سوال کیجیے. جمعہ کی نماز سے پہلے جو سنت پڑھی جاتی ہے اس کے لیے وقفہ دیا جاتا ہے, اگر اس وقفے کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس وقفے کے اندر اس کو دو رکعت ہی پڑھنے کا موقع ملا ہے اور اتنے میں امام منبر پر چڑھ چکا ہو تو پھر اگلی دو رکعتوں کی اس کو نیت نہیں باندھنی چاہیے, بلکہ امام کا خطبہ سننا یہ جو حکم ہے امام کے خطبے کے دوران. البتہ جو شخص باہر سے آیا ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دو رکعت سید المسجد کی نیت سے پڑھ کر کے بیٹھے گا اور امام کے خطبے سننے میں مشغول ہوگا. دیکھیے آپ یہ دوسرا مسئلہ پوچھ رہے ہیں, تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک, یعنی امام شافعی, امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہے ظہر سے پہلے جو چار رکعت سنت ہیں اسی طرح سے جمعہ سے پہلے بھی چار رکعت سنت ہے ظہر کی طرح سے, ورنہ اصل تو یہ ہے کہ اگر وہ آ کر کے خطبے کے دوران آیا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تبیعت المسجد پر کے بیٹھ جائے.
ایک سوال جو بڑا دلچسپ موسم کے ساتویں دن بچے کا نام رکھنا اور اس کے بال نکالنا جو سنت ہے, اگر ساتواں دن عشرے ذلحجہ کے اندر آ رہا ہے, یعنی دس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ قربانی کا ارادہ ہو تو پھر وہ ان دس دنوں میں بال نہ نکالے, آپ کو بچے کا ساتواں دن ہے تو کیا آپ اس کے بال نکالیں گے یا نہیں, اور اس کی طرف سے قربانی کا بھی ارادہ ہو اس صورت میں کیا حکم ہے؟
بچے کے عقیقے کے تعلق سے سنت تو یہ ہے کہ ساتویں دن اس کے بالوں اس کے سر کے بال مڑائے جائیں اور پھر اس کا عقیقہ کیا جائے. اسی ترتیب کے مطابق اس کے ساتھ اس سنت کا عمل جو ہے کیا جائے گا. اگر یہ اثر ذوالحجہ کے اندر بھی آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سنت بذات خود الگ سے سنت ہے. البتہ جو حدیث کے اندر ان لوگوں کو جن کی قربانی ہونے والی ہو جن کی طرف سے ان کو جو بال نکالنے سے منع کیا گیا اس کا حکم استحبابی ہے, مستحب حکم ہے, کوئی واجبی حکم نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے ارادے کے باوجود بھی اگر بال نکالتا ہے تو بال نکال سکتا ہے. البتہ بہتر یہ ہے, سنت یہ ہے کہ وہ قربانی کے ارادہ ہوتے ہوئے بال نہ نکال.
میرے تین اور باپ کے انتقال کے بعد وراثت جب تقسیم ہوئی تو یہ بات بھی آئی کہ باپ پر زندگی میں حج فرض ہوا تھا لیکن باپ نے حج ادا نہیں کیا. اب دو بیٹوں نے تو وراثت کے اندر حج کے لیے پیسے نکالنے سے انکار کر دیا. اب ایک بیٹا جو اس کا فکر مند تھا اس کے پاس جو وراثت سے اب جو مال ملا ہے کیا اب اس پر فرض ہے کہ وہ باپ کے طرف سے خود حج کرے یا کسی کو بھیجے ان پیسوں سے, جبکہ وراثت کے پیسوں سے باپ کے لیے حج کے لیے پیسے نہ نکالے گئے ہوں؟
وراثت کی تقسیم اسی وقت انجام دی جائے گی جب اس مرنے والے کے ذمے جو اللہ کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے. مثلا اس کے ذمے اللہ کے حقوق میں حج کرنا فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا تھا تو سب سے پہلے تجویز و تکلیم کے بعد حکم یہ ہے کہ پہلے اس کے حج کے پیسے نکالے جائیں پھر اس کے بعد اس کی جو ہے وراثت تقسیم کی جائے گی. حج کے پیسوں کے نکالنے سے پہلے جو وراثت تقسیم کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے, لہذا دونوں بیٹوں کی ذمہ داری ہے جو تینوں مل کر کے وراثت کی تقسیم کے عمل کو دوبارہ انجام دے اور پہلے باپ کی وراثت سے حج کے لیے پیسے لگتے ہیں اتنے پیسوں کو الگ کریں پھر اس کے بعد بچے ہوئے پیسوں کی جو ہے پھر حکم لے آئے کہ اس سے مراد جو ہے غیر مسلم عورتیں ہیں, اپنی عورتوں سے جو ہے پردہ نہیں ہے. مسلمان عورتیں جو محرمات میں سے آتی ہیں ان سے پردہ نہیں ہے, عورتوں کے لیے عورتوں سے پردہ غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے چونکہ اپنے شوہر کے وفات کی وجہ سے وہ عزت گزار رہی ہوتی ہے اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے, اس لیے اس اہتمام کے تعلق سے غیر مسلم عورتوں سے دوران عزت پردہ کیا جائے گا.
اگر کسی مسلم معاشرے میں کوئی قاضی صاحب کے حکم کو نہ مانے تو پھر معاشرے میں ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ بالفاظ دیگر اسلامی شریعت میں قاضی کا حکم ماننا اس کی کیا حیثیت ہے؟
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم مفسرين نے أولي الأمر کے ذمن میں حاکم اور قاضی کو بھی ذکر کیا ہے. تو جس طرح اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا ہے اسی طرح کسی علاقے اور معاشرے میں کسی کو دینی اعتبار سے مقتدا بنا دیا گیا قاضی بنا دیا گیا تو اس کی شریعت کے مطابق اس کی رہنمائی حاصل کرنا اور اس کی باتوں کا ماننا ضروری ہے. اگر اس کے اندر کمی ہے تو معاشرے کے اندر دینی مزاج کے کم ہونے کی دلیل ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے کے اندر وہ افراد امر معروف و منکر کا کام اس طور پر انجام دیں جس کی وجہ سے وہ شخص جو قابل احترام شخصیات کی تعظیم نہ کرتا وہ گھٹن محسوس کرنے لگے اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کر لے اور اپنی غلطی سے تائید ہو.
ماں نماز پڑھ رہی تھی اور بچہ جو پیشاب کی حالت میں تھا وہ اگر ماں کے بدن پر چڑھ جائے یا ماں کے بدن سے اس کا بدن لگ جائے, نماز کی حالت میں تھی ماں, تو کیا ماں کی نماز ہو جائے گی یا پھر اس کو نماز دہرانے کی ضرورت ہوگی؟
نماز کی حالت میں اگر بچے کا پیشاب ماں کے بدن کو لگ جائے تو اس سے ماں کی نماز نہیں ہوگی بلکہ ماں کو نماز دہرانی ہوگی.
سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بچے نے پیمپر میں پیشاب کیا تھا اور بچہ ماں کے بدن پر چڑھ جائے سجدے کی حالت میں جب ماں جائے تو اس وقت ماں کی نماز کا کیا حکم؟
کیا کہ اس حالت میں چونکہ نجاست باہر نہیں آئی اور بچہ جو اتر پڑ گیا تو اس سے ماں کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ نجاست ماں کے بدن کو نہیں لگی۔
ایک اہم سوال جو اکثر نوجوان پوچھا کرتے ہیں، اسپرے پرفیوم جس میں الکحل شامل ہو، ایسے پرفیوم کا استعمال کرنا کیسا ہے، خاص طور پر جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہوں یا کسی دینی کام کے لیے جا رہے ہوں؟
ایسے پرفیوم جس میں الکحل وغیرہ ملے ہوئے ہوں، اس سلسلے میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ استعمال کے ساتھ ہی الکحل جو اڑ جاتا ہے، اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ اگر اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے تو ایسے پرفیوم کا استعمال صحیح ہے، اور اگر الکحل کے اثرات باقی رہتے ہوں تو پھر ایسے پرفیوم کا استعمال کرتے ہوئے اس کی حالت میں نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نجاست ہے اور نجاست کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔
سوال یہ آیا ہے کہ طلاق شدہ عورت کی عدت گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کب سے شروع ہو جائے گا اور کب ختم ہو جاتی ہے اس کی عدت؟
طلاق شدہ عورت کو اس کے مرد، اس کے شوہر نے جس وقت طلاق کہہ دیا، اسی وقت سے اس کی طلاق شروع، اس کی عدت جو ہے شروع ہو جاتی، لہذا اس وقت سے تین طہر، جس کو قرو کہا گیا قرآن پاک کے اندر اور حنفی مسلک کے مطابق حیض ہے، تو تین قرو پورا ہونے تک وہ عدت گزارے گی، اور اگر پہلا قر کچھ ہی دنوں کا رہا طہر یا حیض پہلا ہی کچھ ہی دنوں کا رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے بقیہ طہر مکمل ادا کرنے ہوں گے، پہلا طہر جتنا ہوا ہے ایک دن یا دو دن یا دس دن جتنے دن ملے ہیں وہ دن پورے کرے گی، پھر اس کے بعد مکمل جو ہے اور دو جو ہے طہر ادا کرے گی۔ تین طہر یا تین حیض حنفی مسلک کے مطابق اس کو ادا کرنا ہے، شافعی مسلک اور جمہور کے مسلک کے مطابق تین پاکی جس کو کہتے ہیں تین طہر، تین طہر جو ہے وہ ادا کرے گی، اس کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔
سود کے پیسوں کو راستہ بنانے کے لیے یا بیت الخلاء بنانے کے لیے یا اپنے گھر سے باہر کچھ ضروری کام وغیرہ کے لیے کیا سود کے روپیے کو استعمال کر سکتے ہیں؟
سود کی رقم کے استعمال کے سلسلے میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے، فقہا کا کہنا یہ ہے، انتہائی محتاج شخص کو بلا کسی ثواب کی نیت کے اور بلا اس سے کوئی تعاون لینے کی امید پر وہ رقم دی جائے، حتیٰ کہ اگر کسی کو زکوٰۃ کی رقم مہیا ہوتی ہو وہ پھر سود کی رقم سے اپنی ضرورت پورا نہ کرے، اور اگر اس کے اگر سود کی رقم ایسے کاموں میں استعمال ہوتی ہو جس سے محتاج ترین اشخاص کے علاوہ دیگر لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہوں، تو ان جگہوں پر اس رقم کا بالکل استعمال نہ کیا جائے، اور ایسی جگہوں پر اگر رقم استعمال کی گئی ہو اور ہمیں اس کا علم ہو، حتی المغدور اس سے فائدہ اٹھانے سے بچا جائے۔ اللہ اعلم۔
قبر کو بطور نشانی کے پختہ بنانا کیسا ہے؟
قبر کو پختہ بنانے کی احادیث مبارکہ میں ممانعات آئی ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ آدمی کے قبر کے بتنانے کے بعد اس کی مٹی کو کچھ اونچا کر دیا جائے، جس سے معلوم ہے کہ یہاں قبر ہے، یا کوئی پتھر دونوں طرف ڈال لیے جائیں تاکہ رہگزر کو یا قبرستان کے اندر جو زیارت کے لیے آتے ہیں یا اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے آتے ہیں وہ قبر کا احترام کرنے والے ہوں۔ جہاں تک قبر کو پختہ کرنے کا معاملہ ہے، یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے اور شریعت میں اس کی اجازت گنجائش دی ہے۔
آخری سوال ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کا، کہ راستے میں اگر کوئی کوشش کر کے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ اس کا غلط تھا، اس کا کیا حکم ہے؟
نے اگر اپنی کوشش سے نماز پڑھی پھر اس کے بعد میں پتا چلا کہ اس کا قبلہ درست نہیں تھا، پھر ان نمازوں کا اعادہ کرنا اس کے لیے جو ضروری ہوگا، اس لیے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کے شرائط میں داخل ہے، اور اگر نماز کی کوئی شرط چھوٹ جائے، بعد میں پتا چل جائے کہ نماز کی کوئی شرط ہم سے چھوٹ گئی ہے، تو پھر وہ نماز درست نہیں ہوتی، اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا، اس کا اعادہ کیا جائے گا۔ اللہ عالم، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔
آخر میں ہمارے معزز مہمان محترم المقام مولانا خواجہ صاحب ندوی مدنی سے ہم گزارش کریں گے کہ اس موقع پر پانچ منٹ کے اندر اپنا کچھ پیغام ہمارے ناظرین اور سامعین تک پیش کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد. محترم ناظرین کرام، اس وقت آپ فکر و خبر ڈاٹ کام کی طرف سے سوالات کی اس نشست میں شریک ہیں اور آپ کے کیے ہوئے سوالات کے جواب دینے کی یہاں جو ہے کوشش کی گئی. درحقیقت ہمیں اس سلسلے میں اچھی طرح سے جاننا چاہیے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس دین کے تعلق سے اور اس دین کی جزئیات کے تعلق سے اور اس کے احکامات کے تعلق سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات کے اندر یہ جذبہ پیدار ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور شریعت کے حکموں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. اسی لیے جہاں پر آپ حضرات کے لیے اشکال ہوتا ہے آپ اپنے سوالات یہاں جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے روانہ کرتے ہیں، اور آج کی اس مجلس کے اندر بھی آپ نے کافی سوالات بھیجے. یہ درحقیقت دین سے اپنے تعلق اور شریعت پر چلنے کی جو ہے علامت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ معاذ اللہ کی توفیق سے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ورنہ اس وقت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو شریعت کے احکامات سے واقف ہونے کی قطعاً کوئی جو ہے ضرورت محسوس نہیں کرتے، حالانکہ دین ہماری اپنی ضرورت ہے. ہمیں دین کے احکامات کو اپنی ضرورت سمجھ کر عمل کرنا چاہیے. شریعت کے احکامات بیان کیے جائیں اور شریعت کے احکامات کے اس پر ہم عمل نہ کریں تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی. شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل فرمائی، اور اس شریعت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ شریعت اب مکمل ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرات صحابہ نے، اس کے بعد ان کے بعد تابعین نے، محدثین نے، فقہا نے، ہر دور کے اندر اسلام کے تعلق سے اس پیش آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کی. جو بھی نئے مسائل سامنے آئے ہر دور کے اندر ان مسائل کا حل قرآن و سنت اور اجماع و قیاس سے جو ہے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم جو ہے اپنے علماء سے منسلک ہیں، اور اپنے علماء سے ہم دین کی جو ہے معلومات لیتے ہیں اور ان سے پوچھ کر جو عمل کرتے ہیں. قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو پھر تم اہل علم سے، جاننے والوں سے اس کا حل اور اس کا مسئلہ دریافت کرو. میں اس پر آپ سبھی حضرات کو، جتنی جو ہے ہماری بہنیں ہیں اور ہمارے جتنے بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جو ہے اس سلسلے میں جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ان سبوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ شریعت کے احکامات پر چلنے کے تعلق سے آپ نے یہ جو پروگرام منعقد کیا اور آپ حضرات اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنے جو سوالات کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا، یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اس سلسلے میں ایک بات میں عمومی طور پر آپ حضرات سے یہ بیان کرنا ضروری سمجھوں گا کہ دیکھیے، شریعت کے احکامات کو جاننے کے لیے شریعت کے جو احکامات ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ معلومات ہم جو ہے جاننے والوں سے حاصل کریں. ان سوالات کی مجلس میں ایسے کوئی سوالات اللہ کا شکر ہے ابھی تک میرے خیال سے نہیں آئے. آئندہ بھی اس طرح کی کسی مجالس میں کوئی ایسے سوالات جس میں جو ہے اپنے مسلک کے خلاف ہو یا آزمانے کے لیے کہ کیا جواب دیا جا رہا ہو، اس طرح کی سوالات کبھی نہیں ہونے چاہیے. مقصد جو ہے سوالات کی اس مجلس کا، ان منعقد کرنے والوں کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر اپنے مسائل کے تعلق سے جو ہے خلیص رہتی ہے، وہ حضرات علماء کرام سے اپنے جو ہے مسائل کا حل جو ہے دریافت کریں، اور ان حضرات سے منسلک رہ کر، علماء سے منسلک رہ کر ہی شریعت پر جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے. ورنہ آج کے اس دور کے اندر جہاں لوگوں کے پاس
کوئی فرصت بھی نہیں ہوتی ہے اور کوئی وقت بھی نہیں ہوتا ہے. ایسے وقت میں لوگ اپنے جو ہے اوقات کو فارغ کر کے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے, دینی مسائل کو جاننے کے لیے اس طرح کی مجلسیں منعقد کریں اور اس طرح کی مجلسوں میں علماء سے جو ہے رہنمائی حاصل کریں. یہ بڑی حسین بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. میں آپ حضرات کو اس پر مبارکباد بھی پیش کروں گا اور ہمارے جتنے ناظرین کرام ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ حضرات کے سامنے کوئی مسئلے کا حل نہ ہو اور کوئی مسئلے کا حل نکل نہیں پا رہا ہو, آپ کے ذہن میں کوئی خلوص ہو, آپ جاننے والوں سے علماء سے اس کا مسئلہ جو ہے معلوم کریں اور مسئلہ پوچھ کر معلوم کرنے میں آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ مسئلہ بتائیں گے وہ پھر ان کی ذمہ داری ہوگی. آپ جانے بغیر اور سوال کیے بغیر شریعت کا حکم سمجھ کر کسی پر عمل کریں گے اور بعد میں پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے جو کام کیا تھا غلط کیا تھا, اس سے جو ہے گناہ ہو سکتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو صاحب اسی لیے فرمایا کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے, اہل علم سے اپنے جو ہے مسائل کو معلوم کرو, اپنے مسائل کو جانو. اللہ تعالیٰ کی یہ نازل کردہ شریعت, اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق جب یہ فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک اس شریعت کو باقی رہنا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ نے جس وقت شریعت کے تکمیل کا اعلان فرمایا تھا وہ حجت الوداع کا موقع تھا, جمعہ کا دن تھا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف فرماتے, اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا. اللہ کی یہ شریعت جو ہے مکمل ہو چکی ہے, شریعت کے احکامات اللہ کی کتاب کے اندر, اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر, اور اسی قرآن پاک اور احادیث سے ماخوذ جو مسائل جو فقہا نے مستند کیے ہیں علماء کے اجماع اور قیاس کی شکل میں, ان سب کے جو ہے خلاصے کے طور پر جو فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسائل موجود ہیں. لہذا علماء نے جو اپنی محنتیں اپنے اپنے زمانوں میں کی تھی, انہی کتابوں کو پڑھ کر کے اور انہی سے جو ہے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گا کہ ہمیں اس شریعت کی اہمیت کو ہم سبوں کے دلوں میں بٹھائے اور شریعت کے مطابق زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایمان کی ہمیں سلامتی عطا فرمائے, ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ.
ہم مشکور ہیں ہمارے ان دونوں معزز مہمانوں کے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ ہمارا یہ پروگرام فکر و خبر کی یوٹیوب چینل اور افکار اسلامی پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ یہ معزز علماء اکرام اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین اسی طرح اپنی دین سے وابستگی کا ثبوت دیتے رہیں گے. اور دعا کرتے ہیں ہم اختتام پر کہ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ 100% عمل کے ساتھ اللہ ہم کو زندہ رکھے اور اسی پر ہماری دنیا سے زندگی کی آخری سانس ہو. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.